والسلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، عام طور پر ہمارے بزرگوں کے ہاں مجلس کا ایک معمول تھا، ایک رواج تھا. مجلس ایک الگ چیز ہے، مستقل، بیان سے الگ ہوتی ہے، چیز واعظ سے بھی الگ ہوتی ہے، تقریر سے بھی الگ ہوتی ہے، دعوت سے بھی الگ ہوتی ہے. جب لوگوں کے سامنے بات کہی جاتی ہے دین کی، تو ایک شکل اس کی ہوتی ہے دعوت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، ان کی عظمت سامنے لا کر، بڑائی سامنے لا کر ہوتا ہے. ایک تقریر ہوتی ہے کہ اسلام کے جو دعوے ہیں ان کو دلائل سے ثابت کرنا. جو اسلام کی باتیں ہیں وہ دعوے کی شکل کی ہیں، جیسے مثلا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، ایک دعویٰ ہے یہ. دنیا تو کہہ رہی تلوار سے پھیلا، ارے حضرت آپ سے آپ تو اوپر گئے تھے، پھر آ گئے، آپ وہاں بیٹھے شریف اس میں آفس میں. حضرت نہیں نہیں کو بول رہا ہوں حضرت، میں نے دیکھا نہیں، معاف کرنا، ادھر بٹھا دو دیوار سے، حضرت کو دیوار سے بٹھا دو پلیز، ارے حضرت بوجھ پڑے گا طبیعت پہ. اب یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ اسلام تقریر سے پھیلا، تو ثابت کیسے کرنا؟ تو یہ تقریر ہوتی ہے جس میں دلیلوں کے ذریعے سے اسلام میں پائے جانے والے دعووں کو ثابت کیا جاتا ہے. وعظ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر ابواب الرقاق پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایسی باتیں جس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، موت کی یاد آئے، عمل پر داعیہ، عمل کا داعیہ آئے، یہ مقصد وعظ کا ہوتا ہے. مجلس جو ہے اس کا مقصد ہے تربیت. تو تربیت میں عام طور پر ہم نے اپنے اکابر کے پاس جو چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ وہ سامنے والا طالب بن کے خالی و ذہن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بولنے والا خالی و ذہن بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے متعلق کام کی بات وارد ہوتی رہتی ہے. اس وجہ سے اس کا ٹاپک ایک نہیں رہتا، ایک موضوع پہ نہیں رہتی بات. ہم نے جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھوڑے دن وقت گزارا ہے، کیونکہ فراغت کے بعد میں 6 مہینے کم از کم خانقاہ میں رہنا، اس کی ہمارے بزرگوں نے تعلیم فرمائی کہ 6 مہینے کا ایک کورس کم از کم آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں رہے، صحبت میں رہے. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے ایک جگہ پر کہ اس کے بغیر علماء کو سند نہ دی جائے. ایک اس میں سیکرٹ ہے، راز ہے تھوڑا سا. صحبت جو ہے وہ اصل انصباغ کے لیے ہوتی ہے، رنگین ہونے کے لیے ہوتی ہے، رنگ پکڑنے کے لیے. ایک ہے معلومات اور ایک ہے معلومات کے معمولات، یعنی ان پر عمل، اور ایک ہے آدمی کا اندرون جو ہے وہ کمالات ایمانی کے ساتھ، کمالات انسانی کے ساتھ میں رنگ پکڑ لینا، اس کا ذوق بننا اس کے اندر. یہ چیز جو ہے نا صحبت چاہتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا وہ کام. آپ کسی کے ساتھ رہے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی صحابہ کو، جس نے ان کی کایا پلٹی. اصلاً اس لیے صحابی کا لفظ، صحبت میں رہنے کا لفظ سب سے بڑا لفظ ہے. شیخ الحدیث سے بھی، شیخ التفسیر سے بھی، بڑے اسکالر سے بھی، پی ایچ ڈی سے بھی، ڈاکٹر سے بھی، شیخ الفقہ سے بھی، شیخ المعقولات سے بھی، شیخ المنقول، سب سے بڑا جو لفظ تھا وہ صحابی ہونے کا تھا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی وہ، ان کی نہیں تھی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمالات الہیہ میں منسبق تھے، اللہ کے رنگ میں تھے وہ. اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کا کے کمالات کا مظہر تھے. صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو برزخ کبریٰ بھی کہتے ہیں، مظہر اول بھی کہتے ہیں، معلوم اول بھی کہتے ہیں. صوفیہ کی زبان بھی کبھی کبھی تھوڑی بہت چھیڑوں گا میں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صوفیہ کی اپنی ایک لینگویج ہے اور وہ اپنی زبان میں بولنے کے عادی ہیں بہت سی باتیں. لیکن اگر آئی تو، میں خود کوئی صوفی تھوڑے ہوں، میں تو بس ویسے ادنا طالب علم ہوں. آپ جیسے پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ والے تشریف فرمائے. صحبت میں یہ چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں ہے صبغت اللہ، پہلے ہی پارے میں ہے. اور یہ صبغت اللہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا، اصبغوا صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ کے رنگ میں رنگو. ایک اللہ کی بات پہ چلنا، ایک اللہ کے رنگ میں رنگنا. اور اللہ کا رنگ جو ہے وہ نبی کا رنگ تھا سر، کیونکہ نبی میں جو رنگ تھا وہ اللہ کا رنگ تھا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ شان نزول میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی مذہب اختیار کرتا، جیسے کوئی عیسائیت کو قبول کرتا، کوئی یہودی ہوتا، تو وہ لوگ ایک ڈرم کے اندر ایک رنگ ملا کے اس میں ڈبا کے نکالتے تھے اس کو. بھائی اب تو مسیحی ہو گیا، تو نصرانی ہو گیا، اب تو یہودی ہو. اس کے جواب میں یہ بات آئی کہ یہ کوئی رنگ تھوڑا ہی ہے، چھوٹنے والا رنگ رنگ تھوڑا ہی ہوتا ہے، ظاہر کا رنگ رنگ تھوڑا ہی ہوتا ہے، رنگ اندر ہوتا ہے. یعنی کمالات سے وہ ہونا ہوتا یہ ہے کہ دل جو ہے وہ کمالات کا مرکز ہے، صفات حمیدہ کا، ایمانی صفات کا. اس کے اندر اصل میں صفت بننا ہے ان کمالات کی، وہ ڈیولپ ہونا پڑتا ہے اندر. اور وہ جو ہے وہ فیض صحبت سے ہوا کرتا ہے. انجزا اس کو ابزرو کرنا کہتے ہیں، جذب کرنا کہتے ہیں، ابزرو کرنا کہتے ہیں. کہ وہ لیتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہ جو مثال ہے وہ ہے انسان سے انسانی کمالات جذب ہوا کرتے ہیں انسانوں سے انسان میں. اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا ذکر خاص طور پر فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا دیجیے. تو سیدھا راستہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے، اس زمانے بھی معلوم تھا، آج بھی معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہے. اور یہ بدل الکل ہے، بدل ہے، پہلی بات کا بدل ہے، پورا تفسیر ہے اس کی بدل میں. تو اس کا بہترین ورڈ جو بنتا وہ یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، یہ اس کا بدل بنتا صحیح. لیکن وہ نہیں ہے، صراط الذین ہے، آدمیوں کا راستہ. سیدھا راستہ چلا دیجئے ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر انعام ہوا ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر ہی انعام ہوتا ہے. مگر وہ آدمیوں کے واسطے کو چاہتا ہے. جب ہم پیری مریدی کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. ہمارے مولانا جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم، حضرت صوفی والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلفاء میں سے ہیں، اور حضرت ڈاکٹر تنویر صاحب کے بھی خلفاء میں سے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور علماء کا بہت بڑا حلقہ ماشاءاللہ آندھرا پردیش میں ان کی طرف رجوع ہے. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے، لیکن اسلام میں شخصیت کی سرپرستی ہے. بغیر سرپرستی کے اسلام نہیں لے سکتا بندہ، اسلامی مزاج نہیں ابزرو کر سکتا، سرپرستی ضروری ہوتی. تو صحبت جو ہوا کرتی ہے وہ کمالات کو منتقل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کے کمال کے لیے وہ ضروری ہے، ایمان کے کمال کے لیے وہ ضروری ہے، علم کے کمال کے لیے وہ ضروری ہے، عمل کے کمال کے لیے وہ ضروری ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب تک 6 مہینے کسی بزرگ کی خدمت میں نہ رہیں ان کے علم کے اندر اعتماد کا اظہار نہ کرنا، یہ مطلب ہے سند نہیں دینے کا. تو خیر ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، ہم بھی شریک ہو گئے. ہم نے بھی 6 مہینے کا کورس کر لیا, اب دیکھا نہ تاولے کا, سیکھا تو کچھ نہیں, گئے بڑوں کے پاس. اس میں جو بات آئی سامنے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا حضرت جلال آبادی روزانہ مجلس خاص جو ہے 9 بجے ہوتی تھی. مجلس خاص کا مطلب جو خانقاہ میں مریدین ہیں ان کے لیے, اور روز ہوتی تھی. وہ 3 مجلسیں ہوتی تھی حضرت کے پاس, مجلس عام, مجلس خاص, مجلس اخص. حضرت تھانوی کے پاس بھی یہ 3 مجلسیں ہوتی تھیں, حضرت جلال آبادی کے پاس بھی ہوتی تھیں. تو مجلس خاص عام طور پر مریدین کے لیے ہوتی تھی جو خانقاہ میں موجود ہیں, اور وہ کتنا عجیب و غریب سسٹم تھا سمجھ رہے ہیں, ہوتا ہے خانقاہی نظام کا. کیونکہ ایک آدمی میں یکسوئی پیدا کرنا ہے, اس کی توجہ روحانی اعتبار سے اللہ پاک کی طرف کرنی ہے, اس کا دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنا ہے, اس میں ملک یادداشت پیدا کرنا ہے کہ کچھ بھی کرتا رہے دھیان جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ میں لگا ہوا رہے. تو بہت یکسوئی چاہیے, تعلقات ختم کر کے لگے رہنا. اتنی یکسوئی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب سے خانقاہ میں کھڑے ہو کے السلام علیکم, وعلیکم السلام, آپ کہاں سے آئے, آپ کتنے دن کے لیے آئے پوچھا. دوسرے دن مجلس ختم ہوئی تو حضرت جلال آبادی نے فرمایا, اب ہماری تو جان میں جان نہیں تھی کیونکہ وہ تو کسی کو ویسے بلاتے نہیں تھے. انہیں گیا کہنے لگے, کل فلاں وقت پہ آپ نے کسی سے یہ بات کہی. میں نے کہا جی ہاں حضرت, کی کیا بات کی؟ میں نے کہا یہ کی بس. تو کہنے لگے, اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. کہنے لگے, اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں, وہ ویسے ہی پوچھا تھا. خبردار آئندہ سے یہ بات کی. ایک بات کرنے کی اجازت نہیں تھی 6 مہینے میں وہاں. کہنے لگے, یہ کیا ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, آپ نے ایسی مشغولیت اختیار کیوں کی ڈسٹرب کرنے والی؟ پھر روزانہ کاپی میں لکھ کے دینا صبح سے شام تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کاپی ہوتی تھی اس میں حوال لکھنا, معمولات پورے ہوئے نہیں ہوئے, کتاب کے مطالعے میں کیا چیز اپنے اوپر اپلائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی, کیا چیز نظر نہیں آ رہی, کون سی بیماری اپنے اندر محسوس ہو رہی, کون سی نہیں ہو رہی. اچھا, حضرت کا یہ تھا کہ وہ صاحب فن تھے. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وظیفہ چی, مطلب یہ ہے کہ یہ ہو گیا یہ پڑھو, اچھا قرض ادا کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھو, اچھا نوکری چاہیے یہ وظیفہ پڑھو, اچھا حالت خراب ہو گئی یہ وظیفہ پڑھو, اچھا نظر لگ گئی یہ وظیفہ پڑھو, اچھا آصف و سحر کا اثر ہوگا اچھا یہ پڑھو. یہ وظیفہ چی بولتے ہیں, یہ کوئی شیخ ویخ نہیں ہوتا. یہ اس کو حضرت جلال آبادی کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہ وظیفہ چی کہا کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے شیخ, وہ صاحب فن ہوتا ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے بزرگ, اس کا صاحب فن ہونا ضروری نہیں ہے, بہت سے بزرگ صاحب فن نہیں ہوتے, اپنی جگہ پر نیک متقی ہے لیکن لے کے کسی کو چلے بھی وہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا. فرماتے تھے ولایت الگ ہے, شیخ ہونا الگ ہے, وظیفہ چی ہونا الگ ہے, یہ 3 ہے بولتے تھے. اس میں 3 کیٹیگری ہیں. یہ صاحب فن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کے ہر حرکت اور سکون پر نشاندہی کر سکے کہ آپ کے صفت قلب میں سے کس صفت کا یہ اثر ہے, اور بری لائن کی کوئی چیز ہے تو صفت نفس میں سے کس صفت کا یہ اثر ہے. چونکہ اثر فعل کا نتیجہ ہے, فعل صفت کا نتیجہ ہے. اثر کا مطلب جو کچھ بھی ایکشن ہوا, مثلا آپ کسی کو گالی دے دیا تو گالی دینے کا ایک فعل ہوا, اس سے سامنے والے کی کو تکلیف پہنچی, ایک برا عمل وجود میں آیا, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. تو یہ جو اثر ہوا یہ ایک عمل کی وجہ سے ہوا, یہ جو عمل ہوا یہ ایک صفت کی وجہ سے ہوا جس کا مرکز نفس ہے. صفات زمیمہ کا مرکز نفس ہے, صفات حمیدہ کا مرکز قلب ہے. ہوتا یہ ہے کہ صفات زمیمہ اگر غالب ہو گئے تو قلب جو ہے نا وہ رنگ پکڑ لیتا ہے. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے واز میں تو ایک مرتبہ میں نے یہ سنا, بلکہ ڈائریکٹ سنا ہے غالباً ان سے, یہ فرما رہے تھے کہ جزو قلب ہو جاتے ہیں پھر زمائم, مطلب یہ کہ لیتے لیتے رنگ پکڑتے نفس کے اس صفت کا اثر دل لیتے لیتے جزو قلب ہو جاتا ہے, وہ یعنی قلب کی بھی صفت بن جاتا ہے, پھر نہیں چھوٹتا وہ. اللہ حفاظت فرمائے. وہی چیز جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو قساوت کہلاتی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. تو جو نفس کی جو صفات ہیں وہ ذمائم ہیں, وہ سارے کے سارے کفر کے رشتہ دار ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں حرص ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, ریاکاری ہے, اور ذلت ہے, اور بے حیائی ہے, تکبر ہے, اور جناب ایسی بے صبری ہے، بے شکری ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے زمینہ صفات کا تذکرہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے الگ ہیں، چاہے نہیں، یہ سارے ریلیٹیوز ہیں کفر اور شرک کے، یہ مادے سے ابھرنے والے چیزیں ہیں جو جا کے غیر کی طرف منسلک منسوب ہوتے ہیں، اسی سے نکلتے ہیں، یہ مادے سے ابھرنے والی چیزیں ہیں یہ. تو یہ زمائم میں سے کون سے زمیمے کا کیا اثر ہے؟ میرے پاس کافیاں محفوظ نہیں ہیں، اللہ مجھے معاف کرے. حضرت جلال آبادی نشان لگا دیتے تھے ہر عمل پر کہ یہ فلاں صفت کا اثر ہے، یہ جو ہے نا تما کا اثر ہے، یہ ریاکاری کا اثر ہے، صفت ریا کا اثر ہے، یہ حب دنیا کا ہے، یہ حب مال کا ہے، حب جاہ کا ہے. تمام حرکات و سکون آدمی کی آنکھوں سے متعلق ہوں، زبان سے ہوں، کان سے ہوں، ہاتھوں پیروں وغیرہ سے متعلق ہوں، ان کی نشاندہی کر دیتے تھے کہ یہ مرکز اس کا کہاں ہے، کہاں سے نکلا ہے. اور یہ بہت باریک فن ہے، نہیں پکڑ میں آتا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہر حوث نہ کے ندانت جام مسندہ باختن، یہ اتنا ٹکرانے کا کام ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا. وہ فن کا صاحب فن. حضرت تو امام تھے اپنے وقت کے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے آخر وقت تک حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لیے حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے وصال سے چند مہینے پہلے، ایک سال پہلے کی بات ہے غالباً، میں حضرت ہی کے پاس تھا، اچانک ایک گاڑی آئی اور دروازے میں آ کے رکی، بالکل جہاں پہ چلمن پڑی ہوئی ہوتی تھی حضرت کی، اس کی جہاں حضرت کے جوتے ہوتے تھے وہاں پہ حضرت نے دیکھا، پھر خود ہی اٹھ کے چلے گئے، پھر وہاں سے ایک کاغذ لے کر آئے، پھر اس کا جواب لکھا، پھر جا کے دے کر آئے. میں اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، چونکہ ہم اگر جا کے پوچھے کون ہے کیا ہے تو وہاں تھوڑی چلتی یہ سب چیزیں، وہ تو ادب بھی آدمی کو وہیں سیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ اپنے پاس تو ادب سے بھی واقف، ہم اس کی اصطلاح سے واقف نہیں ہے صحیح معنی میں. تو وہاں جو ہے میں تو اندر ہی بیٹھا رہا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ مفتی محمود الحسن صاحب تھے، اور چونکہ آ نہیں سکتے معذور ہیں، تو اس لیے میں خود چلا گیا تھا اور لکھ کے لایا کرتے ہیں کچھ، تو پھر میں لکھ دیا کرتا ہوں. اب ان کا تو ایک اپنا انداز تھا، صاحب فن تھے، امام تھے اپنے فن کے. تو وہ کاپیوں کو ہم کرتے تھے، تو اس میں مجلس ہوا. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مجلس کیا ہوتی ہے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ 9 بجے ہم لوگ پہنچتے تھے اور 1:30 بجے جا کے مجلس ختم ہوتی تھی، 10, 11, 12, 1, 1:30. اور کبھی 1 بجے بھی ختم ہو جاتی تھی، کبھی 12:30 بھی ہوتی تھی، کبھی 2 تک بھی جاتی تھی. مطلب 3 اور 4 گھنٹوں کا ایوریج تھا مجلس کا روزانہ کا. اچھا، اس میں جو ہے وہ ایک بات نہیں ہوتی تھی، باتوں میں کوئی بات بولتے تھے، ایک بات ہوتی ہے پھر اچانک مضمون بھی بدل جاتا تھا. اب ہر ایک پریشان، حضرت یہ کیوں بولے؟ بعد میں پتا چلتا تھا کہ یہ اس کو بولے، یہ اس کو بولے، یہ اس کو بولے. اب بالکل بعض مرتبہ ایسی بات سامنے آتی تھی کہ موضوع سے کوئی تعلق بھی بظاہر نہیں ہوتا تھا. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہم سامنے، کہنے کے بعد لوگوں کو بزرگ ہونے کا شوق ہے مگر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں. اچھا، وہ بزرگ ہم ہی تھے. مطلب یہ کہ میری عادت یہ تھی کہ میں حیدرآباد میں گھر میں نماز پڑھتا تھا، مسجد کو نہیں آتا، سارے بدعتیوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں وہاں پہ، تو کسی کے پاس جانا ہوتا نہیں تھا میرا. مجھے بڑی وہ ہوتی تھی، وحشت ہوتی تھی کہ وہاں پہ بعض آدمیوں کو بزرگ بننے کا شوق ہوتا ہے، مسجد جانا نہیں ہوتا ہم سے. سارے لوگ پریشان کہ کس کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. جس کو بول رہے ہیں اس کو تو پتا ہے کہ کس کو بول رہے ہیں. ایسا تو روزانہ تقریباً کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہی رہتا تھا، ایسا بہت ہوتے تھے ایسے واقعات. مجلس میں یہ ہوتا ہے اصل میں کہ جتنے طلب کے ساتھ میں آپ بیٹھو گے، جیسے ابھی حضرت جو ہے نا کتاب پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اخلاق سلف کتاب کیسی ہے، علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا ترجمہ ہے اصل وہ، اور علامہ عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ مجددین میں سے گزرے ہیں، بہت ہی عجیب بزرگ تھے وہ. علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبدر المندود حضرت جلال آبادی نے پوری پڑھ کے سنائی ہم کو، روزانہ درس میں وہ پڑھتے تھے عبدالر المندود، بڑی زبردست ہے. اور پھر ان کی اپنی ذاتی احوال والی دوسری چیزیں بھی ہیں. صاحب مکاشفہ آدمی تھے اور عجیب بزرگ تھے وہ. ان کے ملفوظات میں ایک ہے کہ ہم اپنے مرید کو اپنی 7ویں نسل تک دیکھنے کے عادی ہیں. 7ویں نسل میں جو ہمارا مرید ہونے والا ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، یہ انہوں نے ان کے ملفوظات میں ہے یہ چیز. بڑے احوال کے بزرگ تھے، ان کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، اندازہ فرمائیں کہ آپ کتنی قسمت والے آدمی ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو مجلسوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، مجلسوں کا بڑا اہتمام چاہیے. تو وہاں مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی چونکہ تربیت مقصود ہے، تو تربیت میں ہوتا یہ ہے کہ امپلیمنٹ، انطباق، جو قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کے مطابق آدمی کے قلب کو اس سے رنگین کرنا، یہ ہے اس کا موضوع جو ہے. وہ اصل تہذیب اخلاق بولتے ہیں لفظ موضوع میں، لیکن یہ ہے کہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، اور یہ ساتھ رہنے سے ہوتا ہے اس لیے، اور یہ حال والی کیفیت پیدا کرنے میں آتی ہے. چیز جو چیز کہنے کی اور سننے کی ہے، وہ چیز آدمی وجدان میں لاتا ہے تو وہ حال کہلاتا ہے. وجدان ایک ایسی لائن ہے علم کی، اپنی دنیا میں بھی پائی جاتی ہے، کہ جو آپ بول نہیں سکتے صرف محسوس کر سکتے ہیں. اب سیب بھی میٹھا ہے، انگور بھی میٹھا ہے، کیلا بھی میٹھا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ کیسا میٹھا ہے؟ وہ میٹھا ہے. ارے بھائی تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہنے گے یہ فرق میں نہیں بتا. اس کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں کہ آپ کیلے کی مٹھاس کو اور انگور کی مٹھاس کو اور انار کی مٹھاس کو اور سیب کی مٹھاس کو الگ الگ کر کے ڈیفائن کریں، یہ نہیں کر سکتے آپ. یہ وجدان کہلاتا ہے. تو یہ وجدان جیسے مادیات کے اندر ہے، روحانیات میں تو اصل یہیں سے شروع ہوتا ہے. وجدان روحانیات کی لائن تو شروع ہی ہوتی ہے وجدانیات سے، اور وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اس کو حال سے تعبیر کرتے ہیں لوگ صوفیہ. اس کو حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پامال شو. قال کو چھوڑو، باتیں کب تک کرتے رہو گے؟ کار کن کار بگزر از گفتار، اندر ہی رہ کار باید کار. باتیں کب تک کرتے رہو گے؟ چھوڑو اس کو، صاحب حال بنو. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ کسی مرد کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ، اپنے کو بالکل فنا کر دو. کن کلمیتی فی ید الغسال، حضرت پیران فیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے، کہ ایسے ہو جاؤ مرشد کے ہاتھ میں جیسے میت ہوتا ہے غسال کے ہاتھ میں. جب تک میت کی طرح آدمی نہیں ہو جاتا کہ جدھر چاہے پلٹے، جدھر چاہے نہ پلٹے، جدھر جو بولے کرنے کو، مناسب نظر آ رہا تو بھی، نامناسب نظر آ رہا تو بھی، بمے سجاد رنگی کن گرد پیرے مغان گوجت، پیرے مغان جو بول رہا ہے وہ کرتے جاؤ آنکھ بند کر کے، بمے سجاد رنگی کن گرد پیرے مغان گوجت. کہ سالک کیا ہے وہ، کہ سالک غافل نبوت زرسم و راہ منزل ہا. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. سالک سے مراد شیخ ہے، چونکہ شیخ سالک ہوتا ہے تبھی تو وہ شیخ بنتا ہے، کہ وہ رسم راہ و رسم سے، منزل کے راہ و رسم سے وہ غافل نہیں ہے. جو بولا وہ کرتے جاؤ. تو اس لیے اس میں ہوتا یہ ہے میرے بزرگوں، کہ اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دے کہ جو وہ تعلیم دے، جیسی وہ تعلیم دے، اس کے مطابق آدمی اپنے کو لگا دے اور اپنی مرضی کو اس میں فنا کر دے. اور اصل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ جب ہی بناتے ہیں جب بندے میں فنائیت آتی ہے، اور فنائیت سے مراد یہاں پر فنائے ارادہ اور فنائے خواہشات ہے. اپنے ارادے کو فنا کر دینا، کہ ارادہ رکھنے کے باوجود ارادے کو فنا کر دیا. کیونکہ ارادہ کرنے کی تو اللہ نے طاقت دی، سمجھ رہے؟ لیکن ایک بات ہے، ارادہ جس مشیت کے تحت میں ہوتا ہے اس کی طاقت نہیں دی. خواہش کے بعد ارادہ ہوتا ہے نا، وہ خواہش جو پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اسی وجہ سے کچھ بھی ہوتی رہتی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے کوئی چیز مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے کو. اللہ تمہارے چاہنے کو چاہے گا تو تم چاہ سکتے ہو. تو وہ چونکہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مشیت جو ہے وہ ڈالی، اس کے بعد ارادے کا ٹیسٹ کیا، یہ کرتا کیا ہے. تو ولایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ارادے کو فنا کرنے سے شروع ہوتی ہے، اور ارادے کو فنا کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے پوری، اور وہ ہوتی ہے شیخ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے سے. کیونکہ جب شیخ کا ارادہ نافذ ہو رہا ہے، اپنا نہیں ہو رہا، تو ارادے کے فنا کرنے کی مشق ہوتی رہتی ہے. بھائی آپ نے فرما دیا، بھائی حضرت نے جیسا فرما دیا، اور عافیت بھی اس میں ہوتی ہے. جو رسم و راہ سے واقف ہے بڑا آدمی سکون میں رہتا ہے. بہت تسلی بھی رہتی ہے اسے، پھر ہم واقف بھی نہیں وہ واقف بھی ہیں، پھر ان کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، پھر ان کی توجہات شامل ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی زمائی میں نفس سے خلاصی پاتا ہے، ورنہ نہیں میرے دوستو نہیں ہوتا ہے۔ جب تک نفس کے زمائم کا اضمحلال نہیں ہوتا، نفس کی بری صفات کا اضمحلال نہیں ہوتا اور قلب کی صفات جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتی، ایک اینچ بھی بندہ اللہ سے قریب نہیں ہوتا، ایک اینچ بھی نہیں ہوتا، یہ لکھا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چونکہ قرب کے واسطے طہارت شرط ہے، طہارت اس کے بغیر ہوتی نہیں، سب گندگی ہے دل کی۔ اس لیے قد افلح من زکاہا، تزکیے پر کامیابی ہے۔ اگر صفائی نہیں ہوئی، تزکیے کے اصل معنی تو صفائی کے ہے نا، پاکی اگر نہیں ہوئی تو کامیابی نہیں ہے۔ وقد خاب من دساہا، من دساہا، اور یہ طہارت اور خباثت جو ہے، گندگی پاکی اور ناپاکی، ہمارے کانسیپٹ میں نہیں، یہ ایک دوسری چیز ہے بالکل۔ وہ ایک، وہ جس چیز کو طاہر قرار دیتے ہیں ویسی طہارت لینا، وہ جس چیز کو خبیث قرار دیتے ہیں اس خباثت سے اپنے کو بچانا، اور وہ دل سے تعلق رکھنے والی اور نفس سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ چیز آنا۔ غفلت بھی گندگی ہے، معصیت بھی گندگی ہے، بدعت بھی گندگی ہے، شرک تو گندگی ہے ہی، دنیا میں شرک سے زیادہ گندی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ کتے بلی کی غلاظت بھی اتنی گندی نہیں ہے جتنا شرک گندا ہے، مگر کہاں نظر آتا، محسوس نہیں ہوتا۔ ہم تو حلال حرام کی گندگی کو نہیں پہچان سکتے۔ ایک کیلا آدمی خرید کے لایا رشوت کے مال سے، ایک کیلا خرید کے لایا محنت کے مال سے، دونوں کیلے تازے ہی ہیں، بہترین ہیں، صاف ستھرے ہیں، وہ بھی میٹھا ہے یہ بھی میٹھا ہے، اب پہچانو کون گندا ہے کون پاک ہے۔ یہ نبی کی نظر تھی جو اس کو پہچانتی تھی۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو طیب کو تمہارے واسطے حلال بتائیں گے اور خبیث کو تمہارے واسطے حرام بتائیں گے، نبی پہچانتے تھے۔ اس لیے وحی کی تعلیمات اصل شروع ہوتی ہیں جہاں سے عقل کی رسائی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ذریعہ علم میں ہمارے پاس جو حواس ہے سب سے بڑی چیز عقل ہے، لیکن وحی جو ہے اس کے بعد سے شروع ہے۔ اب یہ کہاں سے عقل سے پہچانیں گے ہم کہ کون سا بنانا حلال ہے، کون سا بنانا پاک ہے، کون سا بنانا ناپاک ہے؟ تو جیسے یہ گندگی اور پہچانی نہیں جاتی، ایسے اندر کی بھی گندگی نہیں پہچانی۔ ہم تو بڑے پیور ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں، روزانہ غسل کرتے ہیں، پسینہ نہیں آنے کی خوشبوئیں لگاتے ہیں، وہ عطر لگا کے جاتے ہیں، پرفیوم لگا کے جاتے ہیں، یہ کر کے وہ کر کے جاتے ہیں، مگر اندر کی گندگی تو ہر دوسرے دن پھوٹ کے باہر آئی جاتی ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ یہ پاکی اصل پاکی نہیں ہے، یہ تو مادے کی پاکی ہے۔ یہ مادے کی پاکی کے اندر بھی جو ہے نا بڑی عجیب نزاکتیں ہیں۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سر، میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ تھوڑا ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ شاید آپ کے لیے تھوڑا سا نیا پن ہو جائے، تو اس وقت ادھر ادھر جانے کو جا رہا ہوں تو تھوڑا ایسا ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے میرے دوستوں کہ مادے کی جو پاکی ہوتی ہے اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن مادہ کبھی پاک ہو نہیں سکتا بےچارا، تو حکمن پاک ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ چونکہ تم کر نہیں سکتے نا لہذا ہم نے قرار دے دی۔ جیسے کنویں کو پاک نہیں کر سکتے کبھی بھی، اللہ نے کہا کہ حکمن پاک ہو گیا، 300 ڈول نکال دیے بس پاک ہو گیا، ورنہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پہلے سے مٹی کچی اس میں نیچے ہے، پہلے سے جو ناپاک ہو گئی تھی، دیواریں پوری کچی اس کے اندر پانی نکالنے کے بعد میں ہوتی رہتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جتنا تم سے ہو سکتا تھا تم نے کر لیا نا، کتا مر گیا تھا اس میں سے پانی نکال رہے ہیں تو کتنا نکالیں گے، جتنا اس میں تھا اتنا ہی نکالیں گے، حکمن پاک ہے۔ اب ہمارے اندر تو پیشاب بھی ہے، ہمارا ہمیشہ ہے، برات بھی ہے، غلاظت بھی ہے، خون بھی ہے، خون بھی ناپاک ہے نا، وہ پورا لپٹا ہوا ہے، رگ رگ میں ہے، جز جز میں ہے، کیا پاک کریں گے آپ اس کو؟ اور ہمارے لیے تو کور ہے، اللہ پاک کے لیے بھی کور ہے کیا؟ اللہ کے لیے بھی کور ہے، ہماری جلد اللہ کے لیے کور ہے کیا؟ رکاوٹ ہے وہاں تو رکاوٹ ہی نہیں ہے کچھ۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو غلاظت کا ڈھیر کھڑا ہوا ہوتا ہے اصلا، اس لیے عبادت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے عبادت پر بھی استغفار ہی ہے، اس لیے اپنے عمل کا تو اپنے عمل کو کنسیڈر کرنا ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی کو تھوڑی بھی معرفت ملتی ہے تو. عملوں میں عمل, ایمانوں میں ایمان صدیق اکبر کا, عملوں میں عمل صدیق اکبر کا, نمازوں میں نماز صدیق اکبر کی. پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نماز کے آخر میں کیا پڑھا کروں جب نماز ختم ہو جائے. فرمایا یہ پڑھا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. پروردگار بہت بڑا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, لہذا آپ معاف فرمائیے, معافی کی درخواست کرو. نماز پڑھ کے اب جبرائیل بننے کا خیال تو بہت دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں استحقاق جتانے کا مسئلہ تو بہت دور کا ہے. میں ادا بولا تو ایسا ہو جانا, میں ادا میری نہیں سنے تو کس کی سنیں گے آپ. یہاں پہ نیاز ہی نیاز ہے, ناز سے نہیں چلتا کام. حال ہونے کی صورت میں, صاحب حال بن جانے کی صورت میں بعض مرتبہ ناز کو وہ برداشت فرما لیتے ہیں, مگر عموماً نیاز سے ہی کام چلتا ہے. عاجزی ان کی ساری تضرع, چونکہ یہاں پہ کوئی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہزار بار بشویم دہن زمش کو گلاب بھلے ایک نامے تو گفتن کمال بے ادبی. اب بسان بو منہ میں تھوک لپٹ لے کے آپ تسبیح کر رہے ہیں تو کیا تسبیح ہے اصل دیکھا جائے تو. کسی کو آپ کسی کو چاکلیٹ دیں اور اس پہ تھوک کے دیں تو کیا چاکلیٹ دینا ہوا, وہ کیا کینڈی دینا ہوا. تو ہمارے لیے جو مادی پاکی ناپاکی کا اسلام میں علم دیا ہوا ہے وہ ہماری قدرت اور اختیار کے اعتبار سے ایک ظاہری ترتیب رکھی ہے اس کی, کہ وضو کر لو تو پاک ہو گئے, غسل کر لو تو پاک ہو گئے, ناپاکی دور کر دی تو پاک ہو گئے. روحانی پاکی اصل ہے کہ آدمی وہاں پیور ہوتا ہے, وہاں خالص ہوتا ہے, خالص نورانیت اس میں آتی ہے, کثافت نہیں رہتی ہے, ظلمت نہیں رہتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا نور تھے اس اعتبار سے, اس لیے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا گیا ہے. آپ انسان, نورانی انسان تھے. نہ انسانیت کی نفی کر سکتے نہ نور کی نفی کر سکتے. نور بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں حضور کو, انسان تو تھے ہی آپ. قل انما انا بشر مثلکم. اور دوسرے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان تھے تو نور نہیں, نور تھے تو انسان نہیں, چونکہ آپ نور تو تھے ہی تھے لہذا بشر نہیں. یہ تو بالکل ایسی منطق ہو گئی جو ان لوگوں کی تھی. مگر یہ نورانیت آتی ہے, اور یہ آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے. اور اس فیض میں جتنی اپنی نفی ہوتی ہے اتنا کمال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, وہ یہ کہ جتنا لا الہ ہوگا اتنا الا اللہ ہوگا, جتنا لا ہوگا اتنا الا ہوگا, جتنی نفی ہوگی اتنا اثبات ہوگا. جتنا تم اپنی نفی کرو, مخلوق کی نفی کرو, کائنات کی نفی کرو, غیر کی نفی کرو, اتنا زیادہ اثبات ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا اثبات کرو گے اتنی نفی بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے فنا ارادہ چاہیے. سب سے بڑا کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ فانی فلّہ, فانی فانی فلّہ ہو جائے. فانی فلّہ ہوتا ہے فانی فی الرسول ہونے سے, فانی فی الرسول ہوتا ہے فانی فی الشیخ ہونے سے. تو پہلے پہلے مرحلے میں فنا فی الشیخ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی بس شیخ کا ہو کے رہ جاتا ہے. پھر شیخ چونکہ وہ خود اپنی جگہ پر نہیں ہوتا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے ہمارے, فرما ان کا نام غلام محمد تھا, ان سے لوگ مسافہ کرتے تھے تو بولتے تھے کہ تم لوگ سمجھتے ہوں گے کہ غلام محمد سے مسافہ ہو رہا. غلام محمد ہے کہاں, یہ فرما دیتے. محمد کی نسبت سے تو مسافے ہیں یہ سارے, اس نسبت کے مسافے ہیں یہ, غلام محمد کہاں ہے یہ فرما دیتے. پھر فرمایا کرتے تھے ہو کر, ان کا ایک شعر ہے, ان کی کتاب ہے پوری کلام غلام, ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا, ہو کر فنا حضور میں اپنے کو دیکھنا کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے زیارت رسول کی. زیارت رسول کا طریقہ ہے, بولتے ہیں خود کو ختم ہی کر دو نا. تو اس میں کیا ہوتا, فنا ارادہ ہوتا ہے. اپنی کوئی مرضی نہیں, اپنا کوئی منشا نہیں, اپنی کوئی چاہت نہیں. جو بولے وہ کیا, جو کھانے کو دیا وہ کھایا, جو پہننے کو دیا وہ پہنا, جو کرنے کو کہا وہ کیا, جو نہیں کرنے کو کہا نہیں کیا. فنا ارادہ ہو گیا پورا. اور اس میں زائد دوستی کی تلاش, لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, میرا بندہ فرائض اور واجبات اور سنن موکدہ وغیرہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے اپنی دوستی بڑھاتا رہتا ہے. حتی احببت ہو, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ یہ اپنا ہو گیا بھائی, اس کو چن لو بھائی. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. حدیث شریف ہے, حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے, جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں رہا, اس نے تو ختم کر دیا اپنے سننے کو, اب اس کا سننا تو کسی اور سے ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطُشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي وَرِجْلَيْهِ الَّذِي وَيَدَيْهِ الَّذِي يَبْطُشُ بِهِ وَرِجْلَيْهِ الَّذِي الَّتِي يَمْشِي بِهَا أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. پھر پیر ہو جاتا ہوں, پھر ہاتھ ہو جاتا ہوں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ مطلب لکھے ہیں, عام لوگوں کے درمیان کنفیوژن نہیں ہونا, بلکہ موٹا مطلب اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ پاک اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں, کیونکہ پھر اللہ کی مرضی کے خلاف کرتا ہی نہیں وہ. مگر اس میں کچھ دوسری چیزیں اور بھی ہیں, خود حضرت نے بھی بیان فرمائی ہیں. ایک قسم کی ایک وحدت ہو جاتی ہے, ایک فنائیت ہو جاتی ہے. یہ فنائیت کا مقام ایسا ہوتا ہے میرے دوستو کہ دوئی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے, دوئی کا اعتبار ختم, دو ہونے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. صدیق اکبر کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ صدیق کے اندر فنائیت کا یہ حال تھا کہ وہاں بادی کا لفظ جمتا ہی نہیں تھا. یہ حضرت تھانوی کا جملہ ہے, کوئی اور بولتا تو وہ بدعتی ہو جاتا, مگر یہ تو اپنا تو وہاں بھی شیخ ہے. وہاں بادی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, یہ فرمایا, تصور نہیں تھا. اسی لیے اول ثانی کا ذکر نہیں ملے گا قرآن پاک میں. ثانیہ اثنین ہے, ثانیہ اثنین یذھما فی الغار. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسالت ان میں اتر آئی. یہاں خادم کا مخدوم میں فنا ہونے کا ذکر ہے, تو لہذا مخدوم خادم میں نہیں فنا ہوتا کہ وہ ادھر منتقل ہو. ایاز محمود میں فنا ہو گیا تھا, محمود ایاز میں نہیں تھا. وہ دوئی کا تصور چلا رہا. اس میں ہوتا یہ ہے میرے دوستو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت کا جب حصہ نصیب فرماتے ہیں تو اس پوری کائنات میں کسی اور کے ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ وہی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ بولیں گے ایسا کیسا ہوتا؟ میرے دوستو یہ کچھ مشکل نہیں ہے, تھوڑی محنت کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا تزکیے کا اہتمام کرنا, تھوڑا ذکر فکر کا اہتمام کرنا, تقوی طہارت کا اہتمام کرنا, گناہوں سے بچنا, بزرگوں کی صحبت میں رہنا, ان کی توجہ لینا, ان کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھنا, تھوڑے سے کام ہیں. ذرا سا آدمی کو حوصلہ کرنا پڑتا ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بڑا مجاہدہ اپنے ارادے کو ختم کرنے کا ہی ہے. اور اس ملک میں خاص طور پر جہاں پہ آئی سے ہر بات شروع ہوتی ہے, آئی ایم سم تھنگ, آئی نو, یو ڈونٹ نو, ہوا میں, ہوا آئی ایم, یہی رہتا ہے. یہاں پہ تو آئی کی بیماری بچپن سے بچے کو سکھا دیتے کہ یو آر دا اسپیشلسٹ, کوئی تیرے جیسا نہیں ہے, تو اکیلا ہے, تو ہے. تو وہ بڑاپن, وہ غرور, وہ تکبر اتنا ابھارا جاتا ہے کہ پھر وہ یو کرنے پہ آتا ہی نہیں, وہ آئی پہ ہی رہتا ہمیشہ. اور جتنا زیادہ آئی ہوگا اتنا زیادہ دین سے دور ہوگا, معنی دین سے دور ہوگا, حقائق دین سے دور ہوگا, معارف دین سے دور ہوگا, معارف ولایت سے دور ہوگا, مراتب ولایت سے دور ہوگا. یہاں تو نفی کرنا سیکھنے کا ہے. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد میں پوچھا تھا کہ میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم اتنے بڑے عالم ہو, تم کو نصیحت کرنے کی کیا ضرورت ہے, مگر بس یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ یہ راستہ فنا کا ہے, یہ اپنے کو مٹانے کا راستہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس تصوف کی پہلی مند پہلا قدم بھی فنا ہے, آخری قدم بھی فنا ہے. شروع ہوتا ہے فنائیت سے, مکمل ہوتا ہے فنائیت پہ. پھر اس میں مختلف جو ہے نا مزاج ہیں صوفیہ کے, اور طریقے تربیت الگ الگ ہے. اس میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے قادریہ کے ہمارے شیخ بھی ہیں, ہمارے والد بھی ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ علمی سلسلے کو ترجیح دیتے تھے. سلوک علمی کہلاتا ہے, وہ یہ ہے کہ تبدیل دانش, جو فہم ہے اس کو بدلنا. جو دکھ رہا ہے جو سمجھ رہے ہیں آپ وہ ویسا نہیں ہے، جو ہے وہ دیکھو. ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ سلوک تبدیل دانش کا نام ہے، اپنی سمجھ اور اپنی فہم کو بدلنے کا نام ہے. اور وہ بدلنے کے لیے پھر وہ حکمت وہ علوم پیش کرتے ہیں کیسے بدلا جاتا ہے. کیونکہ جب فنا ارادہ ہوتا ہے نا تو وجدانی طور پر یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور آدمی حقائق الاشیاء کو کماہیہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہم آرینا حقائق الاشیاء کماہیہ، ماہیت میں حقیقت میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے اور وجود اور مراتب وجود میں شعور آنے لگتا ہے، تنزلات کے اندر شعور آنے لگتا ہے. یہ سب صوفیہ کی اپنی اصطلاحات ہیں خاص، جو کچھ بھی نہیں تھا تو ہوا کہاں سے، آیا کہاں سے؟ خالق کے علاوہ کسی کے پاس کمال نہیں ہے، تو جو کمال ہے وہ کس کا ہے پھر؟ تو وہ کمالات کی وحدت وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وجود کی وحدت وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی سے وحدت الوجود مفہوم ہونے لگتا ہے، اسی سے احاطہ سمجھ میں آتا ہے، اسی سے اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت یہ کھلنا شروع ہوتی. قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ہم ہمارے پڑھنے پڑھانے والے جو ہیں وہ زیادہ تر اس کے زیادہ باریکی میں جاتے ہی نہیں، اوپر اوپر سے نکل جاتے ہیں، سرسری نکل جاتے ہیں. بہت آیتیں ہیں، یعنی پڑھتے ہوئے بیسیوں آیتوں پر سے ایسا گزر ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم ایسے ہی پڑھتے رہے، تفسیر بھی اس کی ایسی کی، درس قرآن بھی کیا تو ایسے ہی کیا، کتاب میں بھی دیکھا تو ایسے، حالانکہ بات ہے تو اس کا کوئی تعلق. جیسے میں ایک تصوف کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں مشرکین مکہ کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات میں شک میں ہیں. الا انہ بکل شیء محیط، سن لو وہ تو ہر شے کو محیط ہے. اب ہمارے پاس جو اس کا مطلب ہے، تاہم مفسرین جو تفسیر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے چونکہ مطلب لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ کے قریب ہو اور غلط بھی نہ ہو، ایسی تعبیر اس کی ہونی چاہیے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہی الگ ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو کل کی ملاقات کے بارے میں بحث کر رہا ہے، یہاں آج ملاقات ہے تو اس پہ غور نہیں کر رہا. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، ارے وہ تو ہر شے کو محیط ہے، وہ ہے کہاں جس سے تو ملنا نہیں چاہ رہا، وہ تو ہے ہی تو ملا ہوا، ہر شے کو محیط ہے نا، ہر شے کو محیط ہے. اب آدمی ایک شے نہیں ہے، کمال یہ ہے آدمی میں ہزاروں ملین بلینوں شے ہیں، یہ اس کا ذرہ ذرہ شے ہے نا بھائی، اس کا ایک ایک سیل شے ہے، اس کا ایک ایک اسپرم شے ہے، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کا منہ، اس کی ناک، اس کے دانت، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا پیٹ، اس کے آرگن، اس کا اندر، اس کا باہر، اس کی روح، اس کے سب شے ہی شے ہے نا یہ، اور کیا ہے؟ وہ سب کو محیط ہے، وہ سب کا اول ہے، وہ سب کا آخر ہے، وہ سب کا ظاہر ہے، وہ سب کا باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ تو علیم ہے ہر شے کا. صوفی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو علیم اور معلوم سمجھ میں آ گیا تو اس کو طریقت سمجھ میں آ گئی بولتے تھے. اب ہم پریشان کہ بھائی علیم معلوم تو علیم معلوم ہے، کون سا صیغہ ہے؟ معلوم معلوم ہے، کون سا صیغہ ہے؟ علیم کے معنی یہ آتے ہیں، معلوم کے معنی وہ ہے. پھر بعد میں جا کے تھوڑا اندازہ ہوا کہ بڑے میاں بولتے کیا تھے. الاول الاخر الظاہر الباطن کے بعد میں وہ بکل شیء علیم، اس کی تفسیر ہے اصل میں. چونکہ علیم اپنے معلوم کا اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. اب آپ کے علم میں کوئی بات ہے، آپ ہی سے وہ قائم ہے، آپ ہی سے اس کا تشخص ہے، آپ ہی سے اس کا تعین ہے، آپ ہی سے اس کا ظہور ہے، آپ ہی اس کے اول، آپ ہی اس کے آخر، آپ ہی اس کے ظاہر، آپ ہی اس کے باطن، آپ ہی اس کے قیوم. آپ سوچ رہے ہیں بول کے دماغ میں ہیں، آپ نہیں سوچے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ سلوک علمی کے اندر ایسا چلتا ہے تھوڑا سا، پھر اس سے وہ کھلتا ہے قرب عبد اور معبود کے درمیان، ربط خالق اور مخلوق کے درمیان. وہ ربط کی کیفیات کیا ہیں؟ اسماء کا ظہور کس ٹائپ کا ہے؟ صفات کا ظہور کس ٹائپ کا ہے؟ وہ کھلنا شروع ہوتا ہے. بڑے مزے کا راستہ ہے، جب اس کی لذت آنے لگتی ہے کسی چیز میں نہیں ہے وہ لذت، اور یہ لذت تو صرف ان علوم میں اور ان ادراکات اور وجدانات میں ہے. تو اب اندازہ آپ کیجئے کہ جب اس کے ثمرات سامنے آنے کا موقع آئے گا تو کیا لذت ہوگی. اس لیے روحانی لذت جب شروع ہوتی ہے جب مادی لذت ختم ہو جاتی ہے. طفولیت کی لذت ختم ہوتی ہے تو جوانی کی لذت شروع ہوتی ہے.
اور جیسے جوان کی جوانی کی لذت بچے کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتی، ایسے ہی روحانیت کی لذت مادے کو سمجھائی نہیں جا سکتی، اس کا وجدان ہی شروع ہوتا ہے بعد میں، کیا ہوا لائٹ بند ہو گئی، بس کرنا ہے کیا، یعنی کہ 10 بج گئے یار چھٹی کرو، کھانا بھی کھانا ہے. ایک مرتبہ احاطے کا ایک مضمون آیا ذہن میں، ایک قصہ ہمارے والد صاحب کا یاد آیا، بہت جگہوں پہ میں نے سنایا ہے، اپنے ہمارے شکاگو میں بھی سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی، بڑی کام کی چیز ہے، آپ کو سناتا ہوں. ہمارے پاس دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد مفتی شکیل احمد صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، حیدرآباد میں پڑھاتے رہے وہ، دارالعلوم حیدرآباد میں جہاں پہ میں پڑھاتا تھا. تو والد صاحب کا انہوں نے تذکرہ سنا تو کہنے کہ یار آپ کے ابا سے ملنے کو جی چاہ رہا. میں نے کہا چلو حضرت ملتے ہیں. قاضی طیب صاحب کی خاص صحبت میں رہنے والے بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، ابھی تو ان کا بہت بڑا مدرسہ چل رہا ہے. تقسیم جب ہوا تھا دارالعلوم تو اس میں یہ پھر الگ ہو گئے تھے نا، تو اس کے بعد سے پھر تھوڑے دن ادھر رہے، وقف میں رہے، پھر وہاں سے ادھر نکل کے حیدرآباد آ گئے تھے. بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، ابھی بھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ہمارے پاس تھے، والد صاحب کے پاس چلے گئے. تو میں نے والد صاحب سے وقت لیا کہ ایسا مفتی شکیل صاحب ہیں، تعارف کرا دیا کہ بہت بڑے عالم ہیں یہ. ہمارے والد صاحب عالم نہیں تھے، اصطلاحی عالم نہیں تھے، صوفی تھے اور خلیفہ تھے اپنے شیخ کے، اور عالم سے بہت بڑے تھے. چونکہ ان لوگوں کے پاس میں علم ہوتا ہے، اصطلاحی نہیں ہوتا، اصطلاحات نہیں ہوتی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ صحبت جو ہے وہ علم سے مستغنی کرتی ہے، علم جو ہے وہ صحبت سے مستغنی نہیں کرتا. کیونکہ صحبت کے بعد میں بقدر ضرورت علم آ ہی جاتا ہے، مگر علم صحبت میں جو خواص ہیں وہ خالی علم سے نہیں آتے، علم جو ہے وہ صحبت سے مستغنی نہیں کرتا. اور صحبت یعنی کسی بزرگ کے ساتھ ہو جانا، اس سے نسبت لے لینا، علوم کا اکتساب کر لینا، فیضان روحانی کو حاصل کر لینا، یہ علم سے مستغنی کر دیتا ہے. تو والد صاحب کوئی بڑے عالم تھے نہیں، مگر بہت بڑے عالموں میں شمار ہوتا تھا، ہماری فہم کے اعتبار سے تو بہت بڑے عالم تھے، جہاں پہ ہماری گنڈی اٹکتی تھی وہاں سے ان کا شروع ہوتا تھا علم. خیر پہنچے، تعارف کرا دیا میں نے کہ بہت بڑے عالم ہیں یہ ہیں وہ ہیں، وقت بھی دے دیا حضرت نے. ہم لوگ پہنچ گئے گھر پہ، میں نے حضرت آنے سے پہلے چائے کا اہتمام، ہمارے پاس ایک عثمانیہ بسکٹ بول کے ہوتے ہیں، ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں خاص، وہ تھوڑے سے لے آیا، پسند سے کھائے جاتے تھے. چائے پی رہے ہیں حضرت کے ساتھ، میں سارا پچھلے سے واقعہ اس وجہ سے سنا رہا ہوں دیکھنے میں یہ کہ یہ سننے سے متعلق ہے، اصل میں اس پہ ہی وہ سبق کا محاصل ہے. جب آپ کو یہ پتا چلے گا عثمانیہ بسکٹ کا تو ہی وہ بات کا بھی پتا چلے گا. تو خیر بات ہوتے ہوتے ان کی عادت تھی کہ کوئی مشکل سوال کرنا، جس لائن کا آدمی ہے، کوئی صوفی ہے تو اس سے ایسا تصوف کا سوال کرنا کہ جو جواب نہ دے، اور یا پھر معلوم ہو جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں، ایسا تھا ان کا انداز. تو انہوں نے کہا کہ حضرت احاطے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ پاک محیط ہے. صوفیہ تو احاطے ذاتی کے قائل ہیں، علماء کرام علماء ظاہر احاطے علمی مراد لیتے ہیں، علم کے اعتبار سے اللہ سب کو محیط ہے یہ علماء مطلب بتاتے. صوفیہ کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے بھی ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ہے، حضرت صوفیہ کی تحقیق یہ ہے. تو وہ یہی جاننا چاہتے تھے حضرت والد صاحب سے کہ حضرت احاطے کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آیا. جو تعبیر لکھی ہوئی ہے کتابوں میں وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کیا مبتدا ہے، کیا خبر ہے، لیکن مضمون پکڑا نہیں دماغ. تو ہمارے والد صاحب کی ایک خاص عادت ہے، بزرگوں میں اپنے ایک خاص رنگ ہوتے ہیں ان کے، ان کو جب کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا تھا تو اس کو غصے میں آ جاتے تھے. اچھا ہم ڈر جاتے تھے کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہو گئی ہے، لیکن بعد میں پتا چلتا تھا کہ وہی ضروری تھا اس کے واسطے. اب اتنا اس نے انہوں نے پوچھا، بہت سی سنجیدگی سے پوچھا، کوئی بےہودگی بید بھی نہیں کی، لیکن والد صاحب جلال میں آ گئے ایک دم غصے میں، لال پیلے، کہنے کہ احاطے کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا. کہنے کہ جی حضرت احاطے کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا. وہ پانی پی رہے تھے چائے سے پہلے، جو پانی پیتے بس پانی لے کے بسکٹ پہ ڈال دیا، عثمانیہ بسکٹ پہ ڈال دیا، اور نرم ہوتی ہے وہ ایک دم، سخت نہیں ہوتی بسکٹ. وہ اب جناب والا کہنے کہ پانی کہاں ہے، کہنے کے 20 منٹ، کہنے کے کہاں، نیچے ہے، اوپر ہے، اندر ہے، باہر ہے، کہاں ہے. تو کہنے کے یہ تو سبھی جگہ ہے، وہ تو پورا پانی کو پی گیا، وہ ابزرو کر لیا اس نے، پورا بھیگ گیا بسکٹ. فرمایا کہ یاد رکھ لو، ہر لطیف چیز، ہر کثیف چیز کا ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. فرمایا یاد رکھ لو، ہر لطیف چیز، ہر کثیف چیز کا ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. تو پانی تو صرف بسکٹ کے مقابلے میں لطیف ہے، پانی کے مقابلے میں ہوا لطیف، اس کے مقابلے میں آگ لطیف، اس کے مقابلے میں عالم مادیات سے اٹھتے جائیں گے آپ تو فرشتے لطیف، ارواح لطیف، اجنہ لطیف، لیکن یہ تو وراء الورا کا معاملہ ہے. اس کی لطافت کے اندر، اس کی لطافت کیسی لطافت ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وجود منبسط جو ہے نا وہ کسی حد پر جا کر رک نہیں سکتا, اس میں بساطت ہوتی ہے. وجود حقیقی اللہ پاک کا جو وجود ہے وہ ایک جگہ ہے ایک جگہ نہیں ہے کا مطلب نہیں نکال سکتے آپ, مثلا سمجھنا پڑتا ہے اس کو ایک وقت پہ جا کے, ورنہ وجود حقیقی بسیط محض ہوتا ہے, کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ, کسی مرحلے میں کوئی رکاوٹ کائنات میں کہیں نہیں ہوتی, وہ تو محیط ہوتا ہے. اب جب یہ مفہوم بندے پر کھلتا ہے تو پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید کے پاس آ جاؤ. حضرت شاہ اسماعیل شہید فرماتے ہیں کہ پوری کائنات ایک ہی آدمی ہے. یہ میں یہ بزرگوں کے کلمات اس وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے ذہن میں پڑا ہوا رہے کہ ہمارے بزرگوں کے کہے ہوئے ان کی اپنی تحقیقات ہیں یہ, اور ان کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں یہ. انہوں نے کہا کہ دیکھنے میں یہ سب الگ ہے لیکن ہے یہ شخص واحد. بڑی اچھی مثالوں سے پھر انہوں نے اس کو سمجھایا بھی ہے. بس یہ قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ قریب ہیں, اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ محیط ہیں, اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتے ہیں, وہ ہر شے کے خالق بھی ہیں, مالک بھی ہیں, حاکم بھی ہیں, رب بھی ہیں, قیوم بھی ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو ہمارے بڑے بھائی کے خواب میں آئے والد صاحب, اور بڑے بھائی بھی خلیفہ ہیں ہمارے, والد صاحب کی جانشین وہی ہیں. فرمایا کہ وحدت الوجود کا لفظ استعمال مت کیا کرو کہ اصطلاح اسلامی نہیں ہے, قیومیت کا لفظ استعمال کرو, وہی بات ہے. جو قیومیت ہے وہی وحدت الوجود ہے, جو وحدت الوجود ہے وہی قیومیت ہے. اور قیوم بولیں گے تو کوئی نہ سلفی کچھ بولے گا آپ کو, نہ غیر سلفی کچھ بولے گا آپ کو. اللہ لا الہ الا ہو قیوم کے معنی قائم رکھنے کے, ہر اعتبار سے قیام اسی سے ہے ہر شے کا, وہی مطلب ہے وحدت الوجود کا. یہ سلوک علمی کہلاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ سلوک عملی, ذکر ہے, فکر ہے, مراقبہ ہے, مجاہدہ ہے, شغل ہے, ریاضت ہے, یہ سب ان کے کام ہے. اور اس میں فرق ہے, یہ سب ایک لفظ مترادفات نہیں ہوتے. یہ ذکر الگ چیز ہے, شغل الگ چیز ہے, ریاضت الگ چیز ہے, مراقبہ الگ چیز ہے, پھر ذکر قلبی الگ ہے, ذکر لسانی الگ ہے, ذکر خفی الگ ہے, ذکر سری الگ ہے, ذکر جہری الگ ہے, پھر ذکر جو ہے نا ذکر من غیر نطقین الگ ہے, مان نطق الگ ہے. ایک فن ہے بہت بڑا, ایک دنیا ہے بہت بڑی. اور اس میں جتنا ہم میرے دوستوں بھائیوں بہنوں حصہ لیں گے, کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, حق تعالی شانہ اتنا نوازے گا. وکان اللہ شاکرن علیما, اللہ پاک بڑا ہی شاکر ہے, شکر ادا کرنے والا ہے. اللہ شاکر کیا ہے؟ اللہ تھینک یو بولتا ہے کسی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاکر ہونے کا مطلب یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ تم کو تھوڑی بھی کوشش دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو گے, اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرے گا, اس کا نتیجہ ضرور لائے گا سامنے, اس کا ثمرہ دے گا, اس کی قدردانی فرمائے گا, اس کے لیے آپ کی ہمت افزائی کی جائے گی, اس میں آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس روحانی سلسلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے, ترقیات حاصل کرنے, تزکیہ اپنے اندر لانے, روحانیت پیدا کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اور؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك, اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى, اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك, اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين, اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا, واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة, وإنا لا نثق إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.